اتوار 16 اکتوبر کے سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. امریکی وزیر خارجہ لندن کے دورے پر، شام کے تنازع کے سفارتی حل کی کوشش، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟
جو گروپ ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں وہ نیگوشیشن سے بہت ہٹ کے ہیں اور وہ ان گروپس کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاتا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. فرحت جاوید سے خبریں سنیے. ترک حمایت یافتہ شامی باغیوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف اہم کامیابی حاصل کرنے اور دابیک نامی قصبے کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے. تفصیل نادیہ سلیمان سے.
باغیوں نے دابیک کی جانب پیش قدمی کا آغاز رواں ماہ کے آغاز میں کیا تھا اور انہیں ترک فضائیہ کی مدد بھی حاصل تھی. ترکی کی سرحد سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ شہر دولت اسلامیہ کے لیے علامتی اہمیت رکھتا ہے. دابق میں باغیوں نے یہ پیش قدمی ایسے وقت کی ہے جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری شام میں قیام امن کے سلسلے میں جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے آج لندن میں ملاقات کر رہے ہیں.
ادھر شام میں پچھلے ماہ جنگ بندی کے معاہدے کے مختصر عرصے میں ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر لندن میں مذاکرات جاری ہیں. امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ جان کیری نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی تجاویز پر بات چیت ہوئی ہے جن سے شام میں قیام امن ممکن ہونے کا امکان ہے. ادھر امریکہ میں صدر کے عہدے کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے صدارتی مباحثے سے قبل ان کا اور ان کی حریف ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے. نیو ہیمپشائر میں ریلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ گزشتہ مباحثے میں ہیلری انتہائی پرجوش تھیں لیکن آخر میں وہ کار تک بھی مشکل سے پہنچیں، تاہم انہوں نے اس کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان پر کئی خواتین نے جنسی حملوں کے الزامات لگائے. انتخابی سروے کے مطابق یہ الزامات لگنے کے بعد ٹرمپ کئی اہم انتخابی ریاستوں میں اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں. ادھر افغانستان کے شمالی صوبے فاریاب میں حکام کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں 6 سیکیورٹی اہلکار اور کم از کم 35 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل سنیے خدائے نور نظر سے.
صوبائی پولیس ترجمان کریم یوریش نے بی بی سی کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع قیصار میں طالبان کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا ہے اور اب تک 24 کے قریب دیہات کو طالبان کے قبضے سے چھڑا لیا ہے. دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک ای میل میں حکام کے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس لڑائی میں طالبان جنگجوؤں نے 150 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے.
امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری اور ان کے برطانوی ہم منصب بورس جانسن نے لندن میں ملاقات کے بعد کیا. واضح رہے کہ امریکہ اور برطانیہ یمن تنازع میں سعودی عرب کی حمایت کرتے رہے ہیں اور اسے یمن میں حوثی باغیوں پر بمباری کے لیے لاجسٹک مدد بھی فراہم کرتے رہے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق اس بمباری سے ہزاروں عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. ادھر انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر ایک مرتبہ پھر اسے دہشت گردی کا مخرج قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انڈیا کا یہ ہمسایہ دہشت گردوں کو پناہ اور ان کی ذہنیت کو فروغ دے رہا ہے. تفصیل سنیے مرزا باقی بیگ سے.
اتوار کو ساحلی شہر گوا میں ابھرتے ہوئے معاشی ممالک کی تنظیم برکس کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے میں اقتصادی خوشحالی کے لیے سب سے بڑا اور براہ راست خطرہ دہشت گردی ہے. نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے موڈول اس ملک سے جڑے ہوئے ہیں. دہشت گردی کے خلاف برکس کو مل کر آواز اٹھانے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل 5 ممالک کا 2 روزہ سربراہی اجلاس برکس بھارتی شہر گوا میں جاری ہے.
کویت کی کابینہ کے ارکان کے مستعفی ہونے کے بعد پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے. کویتی حکومت اور ارکین پارلیمنٹ کے درمیان تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات اس کی وجہ بنے ہیں. دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد کویت میں پیٹرول کی قیمت میں 80% تک اضافہ کر دیا گیا تھا. ادھر تھائی لینڈ میں سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ولی عہد شہزادہ میہا ووچیرا لنکون چاہتے ہیں کہ ان کی تاج پوشی کی تقریب کم از کم 1 سال کی تاخیر سے کی جائے. وہ اپنے 88 سالہ والد پومی پون کے انتقال کے بعد ان کی جگہ لیں گے. پومی پون 70 برس تک تھائی لینڈ کے بادشاہ رہے تھے. اس وقت سابق وزیر اعظم پریم ٹینا سینولون قائم مقام حاکم کے طور پر ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. واضح رہے کہ تھائی لینڈ کے قوانین کے مطابق عوامی سطح پر جانشینی کے معاملات پر بات کرنا قابل تعزیر جرم ہے. چین سوموار کو اپنے دو خلا باز مدار میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ خلا کے بارے میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے. چینی حکام نے بتایا ہے کہ دونوں خلا باز شمالی چین میں قائم جکوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے پرواز کریں گے. ان کے منصوبے میں ٹیانگوگ ٹو نامی خلائی اسٹیشن پر پہنچنا اور وہاں 30 دن قیام کرنا شامل ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج اتوار ہے تو سامعین آگے چل کر پروگرام میں سنیے گا وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات. اور اس کے علاوہ آج سیربین میں پاکستانی ٹی وی ڈراموں کے معروف ہیرو اداکار عثمان خالد بٹ سے بھی ایک خصوصی انٹرویو شامل ہے. لیکن آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ شام میں باغیوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف اہم کامیابی کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے داعش سے دابق نامی قصبے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. جبکہ شام کے صدر نے باغیوں کی حمایت کرنے والے ممالک پر دہشت گردی کے معاونت کا الزام عائد کیا ہے. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ جان کیری شام میں قیام امن کے سلسلے میں جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے آج لندن میں ملاقات کر رہے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
ترک حمایت یافتہ شامی باغیوں کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ انہوں نے دابق شہر کو دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے چنگل سے آزاد کروا لیا ہے. دولت اسلامیہ کے لیے علامتی اہمیت رکھنے والے شہر دابق کی جانب حالیہ پیش قدمی شامی باغی گروہوں کی طرف سے ایک وسیع تر جارحانہ کارروائی کا حصہ ہے. شامی باغی فوج کے ایک جنگجو کہتے ہیں کہ وہ نام نہاد دولت اسلامیہ اور اس کے رہنما کے تمام حامیوں سے ملک کو آزاد کروانے کے لیے پرعزم ہے.
غنالیہ عزیزیہ اور ارشاف میں لڑائی کے آغاز کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. خدا نے چاہا تو دابق میں بھی آئندہ چند گھنٹوں میں ہم ان تمام گاؤں کو ابوبکر البغدادی کی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے گروہوں سے آزاد کروانے کا اعلان کریں گے. خدا نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ہم الباب شہر کی جانب اپنا کام جاری رکھتے ہوئے تمام گاؤں اور علاقوں کو تمام گروہوں اور عسکریت پسندوں سے آزاد کروا لیں گے.
ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی شامی باغیوں کی جانب سے کی جانے والی حالیہ پیش قدمی کی تصدیق کی ہے. دابق ترکی کی سرحد سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. تاہم دولت اسلامیہ کے پروپیگنڈے میں اس جگہ کا بہت ذکر کیا گیا ہے. یاد رہے کہ دابق گزشتہ 2 سال سے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ تھا اور دولت اسلامیہ نے اپنے رسالے کا نام بھی دابق رکھا ہے. دابق پر قبضے کے دوران شامی باغیوں کو ترک توپ خانے، ٹینکوں اور بین الاقوامی اتحادی جنگی طیاروں کی مدد حاصل تھی. دوسری جانب روسی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے شام کے صدر بشار الاسد کہتے ہیں کہ شامی باغیوں کی حمایت کرنے والے ممالک دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں. شامی صدر نے ترکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فوج ان دہشت گردوں کو وہیں واپس بھیج دے گی جہاں سے وہ آئے ہیں.
مسئلے کی جڑ دہشت گردی ہے اور اس بات سے قطع نظر کہ ان دنوں شام میں کون مداخلت کر رہا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کی مدد کون کر رہا ہے. یہی سب سے اہم مسئلہ ہے. اگر ہم اسے حل کر لیں تو یہ سب پیچیدگیاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے.
ان کا مزید کہنا تھا،
لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے ممالک مداخلت کر رہے ہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ممالک دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ایران، روس اور حزب اللہ ہمارے اتحادی ہیں اور وہ قانونی طریقے سے آئے ہیں.
دابق میں باغیوں کی جانب سے ہونے والی یہ پیش قدمی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری شام میں قیام امن کے سلسلے میں جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے اتوار کو لندن میں ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ اس ملاقات میں شامی حکومت یا حزب اختلاف کا کوئی ترجمان شامل نہیں ہے.
اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے سنیچر کو سوئٹزرلینڈ میں روسی ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی، تاہم اس ملاقات کے بعد کوئی بھی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔
یہ تھی نادیہ سلیمان، اور جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا، شام کی صورتحال پر امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ سے لندن میں بات کر رہے ہیں۔ میں نے مشرق وسطی کے امور اور خطے میں شدت پسند تنظیموں پر تحقیق کرنے والے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے منسلک کامران بخاری سے اس بارے میں بات کی، اور ان سے پوچھا کہ جان کیری کی اس ملاقات کی اہمیت کیا ہے اور اس سے شام میں قیام امن کا معاملہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔
دیکھیں، اس وقت جو ہے روس کے ساتھ جو کشیدگی بڑھ گئی ہے، تو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے یورپین، اور یوں سمجھیے کہ ایک مغربی سطح کے اوپر، جہاں امریکہ اور یورپین طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہی ہیں، کیونکہ سارے لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں کہ روس کے ساتھ جو ہے کس قسم کا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ روس کے ساتھ ایک تو لین دین یوکرین پہ ہو رہی ہے، پھر سیریا کے اندر جو حال ہی میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اچھا، تو جیسے آپ نے کہا اصل مسئلہ تو روس کے ساتھ ہے، جو کشیدگی روس کے ساتھ ہے، لیکن اب جو حال میں بات چیت ہوئی سوئٹزرلینڈ میں روس کے ساتھ، مذاکرات ہوئے لیکن وہ بے نتیجہ رہے، البتہ یہ ضرور کہا گیا کہ ہم نے اتفاق کر لیا ہے کہ ہم بات چیت کو جاری ضرور رکھیں گے، یہ کتنا اہم ہے؟
دیکھیں، اور کوئی چارہ نہیں ہے نا، یہ تو سٹیٹنگ دی آبویس ہے کہ بات چیت کو جاری رکھیں گے، ان کے اس کے علاوہ اور کیا مطلب، بات چیت ختم کر کے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو بات چیت تو ختم نہیں ہو سکتی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا اہم ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتے کہ بھائی ہم بالکل اب روس کے ساتھ کسی قسم کے بھی جو ہے ہم بات چیت نہیں کریں گے، اور اب ہم جو ہے روس کو جو ہے بائیکاٹ کریں گے، یا جو ہے روس کے خلاف جو ہے کوئی اور کارروائی کریں گے، تو مزید سینکشن لگائیں گے، تو بات اہمیت کی حامل ہوتی۔
اچھا، اگر ایک پیج پہ ہو بھی جاتے ہیں اور یہ جو مختلف ممالک ہیں اور روس جو ہیں، ان میں اگر کوئی اتفاق ہو بھی جاتا ہے، تو کسی جنگ بندی پہ یا امن کے کسی منصوبے پہ، تو آن دا گراؤنڈ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا، یعنی عملاً اس پہ کس طرح مطلب کس طرح یہ عمل میں آئے گا، کیونکہ زمین پہ تو اس وقت مختلف گروپس ہیں، تنظیمیں ہیں جو لڑ رہی ہیں اور جو شاید اس پہ عمل نہ کریں، ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟
وہ جو گروپ ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں وہ نیگوسیشن سے بہت ہٹ کے ہیں، اور وہ ان گروپس کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاتا، اور جو ان کے کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کوئی ایک جگہ کسی کوئی آن اینڈ آف کا سوئچ تو ہے نہیں ہے کہ جس میں ان سے کہا جائے کہ بھائی بس اب آپ جو ہے جنگ بندی کر دیں تو وہ جو ہے جو حکم کی جو ہے تعمیل کریں گے، تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ابھی بھی ہیں اور رہیں گے۔ ابھی تو ہم عملی سٹیج پہ تو پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی تو جو ہے اتفاق رائے جو ہے فریقین کے جو میجر فریقین کے سٹیک ہولڈر ہیں، امریکہ ہو گیا اور روس ہو گیا، ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے، تو عملی جامع جب تک پہنانے کی بات آئے گی تو وہ تو بہت ہی ایک یوں سمجھیے آگے کا جو ہے نا ایک سٹیج ہے۔
شام میں قیام امن کی کوششوں پر یہ تھے، تبصرہ کر رہے تھے کامران بخاری۔ ادھر امریکہ میں ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے متنازع بیانات میں ایک اور کا اضافہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدارتی امیدواروں کا ڈرگ ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ میں نے واشنگٹن میں نامہ نگار برجیش اپادھیائی سے پوچھا کہ یہ ڈرگ ٹیسٹ کرانے کی بات ہے کیا؟
دیکھیں، ٹرمپ نیو ہیمپشر میں ایک ریلی میں بول رہے تھے، اور جہاں پر کہ ڈرگ کا استعمال ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وہاں نیو ہیمپشر میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی کی بات کرتے کرتے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ بدھ کو جو آخری ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے ہلری اور ان کا دونوں ہی کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے، یعنی جس طرح کا اولمپکس وغیرہ میں کھلاڑیوں کے لیے ہوتا ہے اس کا ذکر کر رہے تھے وہ۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے ڈیبیٹ میں شروع میں تو ہلری کلنٹن پورے جوش میں نظر آئیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ دھیمی پڑ گئیں اور اپنی کار تک بھی بڑی مشکل سے پہنچ پائیں۔ ویسے یہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوا نہیں تھا، اور ٹرمپ 9/11 میموریل کے دوران جو ہلری کلنٹن کی طبیعت خراب ہوئی تھی جس وجہ سے وہ لڑکھڑا گئی تھی، اس کو انہوں نے اس سے جوڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ڈرگز دے کر، یعنی جو پرفارمنس بڑھانے والی ڈرگز ہوتی ہیں، وہ دے کر بدھ کی ڈیبیٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جو آخری ڈیبیٹ ہو رہی ہے بدھ کو۔ اور وہیں ہلری کلنٹن کے کیمپین نے کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے जो हिलरी के बारे में अफवाहें फैलाकर ट्रंप की कोशिश है कि ज्यादा लोग वोट डालने आए ही ना, क्योंकि वो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाए सभी दोनों ही उम्मीदवारों से। वैसे सर्वेज के मुताबिक हिलरी ट्रंप से आगे चल रही हैं और ट्रंप का आगे का रास्ता बेहद मुश्किलों भरा दिख रहा है। तो माना जा रहा है कि ट्रंप इंडिपेंडेंट वोटर्स को जीत तो नहीं सकते, लेकिन हिलरी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से उन्हें हिलरी के लिए जो निकलने से बाहर निकलने से वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
चलें, सदारती दौर में बयानबाजी तो जारी है। ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू जर्सी में गालिबन उन्होंने कोई तकरीर की है जिसमें इंडिया की बड़ी तारीफ की है, इसकी तफसील कुछ बता सकते हैं?
देखिए, आमतौर पर ट्रंप की रैलीज में अंबर सफेद पाम चेहरे ही नजर आते हैं, लेकिन कल रात जो ये एडिसन न्यू जर्सी में जो ये रैली हुई थोड़ी गैर मामूली थी, क्योंकि इसमें ज्यादातर चेहरे भारतीय निजात थे या भारतीय थे यहाँ बस या अमेरिका घूमने आए थे। रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन के नाम से एक इदारा है, उसने इसे ऑर्गेनाइज किया था और इसके जो फाउंडर हैं जाने माने भारतीय निजात अमरीकी शलभ कुमार, वो ट्रंप के सबसे बड़े डोनर्स में भी हैं और उन्हीं के कहने पर ट्रंप वहां आए थे और उन्होंने कहा वो हिंदू के बड़े फैन हैं और भारत के बहुत बड़े फैन हैं और भारत के साथ ताल्लुकात उनके लिए सबसे अहम ताल्लुकात में से होगा। लेकिन ये अजीब सा ही कुछ मामला था क्योंकि वहां बहुत सारे लोग तो वोटर्स भी नहीं थे, ज्यादातर वहां बॉलीवुड और तेलुगु सिनेमा के स्टार्स को देखने आए थे और वहीं ट्रंप की 10 मिनट की ये तकरीर हुई। और यहाँ ये बताने की भी जरूरत है कि अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर जो हिंदू अमरीकी हैं वो डेमोक्रेट्स हैं और ये बेहद एक छोटा तबका है रिपब्लिकन्स का। और दूसरी बात, ये जो कुल 30-40 लाख की आबादी भी है हिंदू अमरीकियों के पूरे अमरीका में, उसमें से बहुत कम वोट डालने निकलते हैं।
ये थे वाशिंगटन से नामनिकार ब्रजेश उपाध्याय। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सलाम शहदा के नाम से एक बड़ी रैली निकाली गई जिसकी क़यादत पार्टी के मकतूल रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। मैंने कराची में बीबीसी उर्दू सर्विस के हसन काजमी से इस रैली की तफसील पूछी।
देखिए, पहली बात है कि रैली इस वक्त भी जारी है और पीपल्स पार्टी ने जो 2007 में 18 अक्टूबर 2007 को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आई थी तकरीबन 9 साल की जलावतनी गुजार के और उनके सवाल की जो रैली निकाली थी उसमें एक धमाका हुआ था उसकी याद में ये रैली निकाली है। इसका नाम उन्होंने सलाम शहदा रैली रखा है। ये खत्म होगी कारसाज पे जहाँ इन्होंने यादगार शहदा एक बनाई हुई है कारसाज में मरने वाले लोगों के लिए, वहां ये पहुंचेगी। और अभी है कि आज दोपहर के वक्त बिलावल अपने बिलावल हाउस से निकले और उनके साथ साबिक वजीर आजम मुज़्तफ़ा गिलानी भी थे और पीपल्स पार्टी के दीगर सरकर्दा रहनुमा भी थे और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कारसाज पहुंचना है।
अच्छा।
तो इस वक्त जो है उनकी रैली लियारी के आसपास गुजर रही है और वहां भी ये वक्त से चंद मकाम पर रुक के कारकुनों से खिताब भी कर रही है।
अच्छा, और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए होंगे?
तकरीबन 8,000 एहलकार सिक्योरिटी के नाफिज हैं और सिंध पुलिस ने जो बताया है एडी खाजा ने कि उन्होंने तकरीबन जो है 8 सेक्टर्स में कराची को तकसीम किया है सिक्योरिटी के लिए, जिसकी सरबराही एसएसपी रैंक के लोग कर रहे हैं और फिर उसके नीचे 8-8 सब सेक्टर्स हैं जो डीएसपी रैंक के लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो काफी जो है सख्त सिक्योरिटी है, यहाँ तक कि सुबह से ही शारे फैसल को दोनों अतराफ में मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है और कहा गया है लोगों से कि जी वो मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। अब इस वजह से कराची में इस वक्त एक ट्रैफिक का इंतहाई बुरा हाल है क्योंकि शारे फैसल जो है वो कराची की जो है वो शहरग है ट्रैफिक की और वही बंद होगी तो बिल्कुल इस वक्त जो ट्रैफिक का हाल है कराची में वो बहुत बुरा है इस वजह से।
तो शारे फैसल बंद है, कारसाज भी बंद है?
जी, कारसाज की रोड पूरी बन गई है, चंद जगहों पे उन्होंने रोका है मगर मुकम्मल तौर पे बंद नहीं है।
तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा जो इन्होंने तकरीर की है, जो खिताब किया?
जी, इन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा है कि जी हम पाकिस्तान को तख्ते रायबंद से निजात दिलाएंगे और उन्होंने कहा कि कराची जो है सिंध के ताज का नूर है और कायद आजम का शहर है और इसके लिए हम आज कारसाज के शहदा को खराज इज्जत पेश करने के लिए निकले हैं और हम अपने शहदा को याद रखेंगे। और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिन लोगों ने बेनज़ीर को शहीद करके वक्त यजीद का साथ दिया था, यजीद वक्त का, वो ये समझते हैं कि इससे हमारा मिशन रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा।
कराची में पीपल्स पार्टी की रैली, तफसील बता रहे थे कराची से हसन काजमी। ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے دو بم دھماکوں میں کم سے کم پانچ سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
مومن پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملے آج صبح مومن ایجنسی کے علاقوں صافی اور دویزی کی تحصیلوں میں ہوئے. انہوں نے کہا کہ پہلے دو دھماکے علنگار چمرکنڈ کے مقام پر اس وقت ہوئے جب بلال مسجد کے قریب گشت کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا جس میں ایف سی کے پانچ اہلکار زخمی ہوئے. حکام کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر ایم آر کیمپ محمود گڑھ منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بڑی تعداد میں جے اوکوا پہنچے اور سارے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کیا. سرکاری اہلکاروں کے مطابق تیسرا دھماکہ دویزی تحصیل میں سڑک کے کنارے ایک کھیت میں اس وقت ہوا جب پانی لے جانے والے ایک سیکیورٹی اہلکار کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے. انہوں نے کہا کہ زخمی ہونے والے اہلکار کو سیکیورٹی فورسز کے کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. بعض مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. تاہم سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی. ادھر قالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار نے ان تمام دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. خیال رہے کہ مومند ایجنسی میں گزشتہ کچھ عرصے سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور سیکیورٹی فورسز اور حکومتی حامی امن کمیٹی کے رضاکاروں پر حملے معمول بنتے جا رہے ہیں. ان مسلسل واقعات سے ایجنسی بھر میں ایک خوف کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے. فاٹا میں حالیہ عرصے میں مومند ایجنسی واحد ایسا علاقہ ہے جہاں تشدد کے واقعات تسلسل سے جاری ہیں جبکہ دیگر قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی کی صورتحال میں کافی حد تک بہتری نظر آ رہی ہے. مومند ایجنسی میں چند سال پہلے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہونے والی کاروائیوں کے نتیجے میں علاقے سے شدت پسندوں کے تمام ٹکانے ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ مومند سے بے دخل کیے جانے والے بیشتر عسکری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد نے سرحد پار افغانستان کے علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے. رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں تین افراد ہلاک ہوئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق عسکری کاروائیاں کرنے والی قلعدم تنظیموں سے تھا جو کہ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں ان آپریشنوں کے دوران 21 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. تفصیل سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں.
کوئٹہ اور کیچ میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کے حوالے سے فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق مارے جانے والے تین افراد میں سے دو کی ہلاکت کوئٹہ میں ہوئی. کوئٹہ شہر میں آپریشن سبزل روڈ کے علاقے میں کیا گیا. ترجمان نے بتایا کہ آپریشن کے دوران اس علاقے میں مسلح افراد سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد ہلاک ہوئے. ایف سی کے ترجمان کے مطابق مارے جانے والے افراد کا تعلق ایک قلعدم تنظیم سے تھا. تاحال ان دونوں افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کسی قلعدم تنظیم سے تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی. واضح ہے کہ سبزہ روڈ کے علاقے میں دو روز قبل فرنٹیئر کور کے تین اہلکار ہلاک ہوئے تھے. ان اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قلعدم لشکر جنگوی العالمی نے قبول کی تھی. سیکورٹی فورسز کاروائی میں ایک اور شخص کی ہلاکت ضلع کیچ کے علاقے مند میں ہوئی. ایف سی کے ترجمان کے مطابق اس علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی پر اساس اداروں اور ایف سی کے اہلکاروں نے مشترکہ آپریشن کیا. ترجمان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہوا جن کا تعلق ایک قلعدم عسکریت پسند تنظیم سے تھا. ایف سی کے ترجمان کے مطابق مند میں کاروائی کے دوران قلعدم تنظیم سے تعلق کے شبے میں 10 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا. اس سے قبل کوئٹہ شہر کے تین مختلف علاقوں میں کومبنگ آپریشن کے دوران قلعدم تنظیموں سے تعلق کے شبے میں 11 افراد کو گرفتار کیا گیا. دوسری جانب قلعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے گوادر کے علاقے اورماڑا میں ایک کمپنی کے اہلکاروں پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور سامعین، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، جو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں اور پاکستان میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ حسین عسکری موجود ہیں جو اس ٹی وی پروگرام پر شروع سے ہی کام کرتے ہیں. حسین، تھوڑا سا بتائیے سامعین کو کہ پروگرام کس طرح مختلف ہے سربین کے ریڈیو سے اور کیوں وہ دیکھیں اسے؟
دیکھیں امبر، ایک تو ٹائم کا میں بالکل مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا پروگرام اب 3-4 سال سے چل رہا ہے آج نیوز پر پاکستان میں جو ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ریڈیو کا ہمارا سربین ہے وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، ہمارا یہ پروگرام آدھے گھنٹے کا ہے، اور ٹی وی پروگرام کرنے کے لیے اس میں لاجسٹیکل بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کی جو ایک رپورٹ بنانا کافی مشکل کام ہوتا ہے، تو تھوڑا سا فکس ہماری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم آن دا ڈے بھی چیزیں اپنی چینج کر لیتے ہیں اور اس دن کی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں ضرور لاتے ہیں۔
لیکن بہترین پروگرام ہے اور لوگ اسے ضرور دیکھیں آج نیوز پہ آ کے، ہے نا، 7:30 بجے پیرتا جمعہ۔ سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔ آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان دبئی میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کا آج چوتھا دن ہے، اور ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 357 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، لیکن کپتان مصباح الحق نے فالو آن نہیں کرایا۔ پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 5 وکٹیں حاصل کی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی 100 وکٹیں مکمل کر لی۔ یہ ان کا 17واں ٹیسٹ میچ ہے۔ وہاب ریاض اور محمد نواز نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کی دوسری اننگز جاری ہے۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیمز کے درمیان چوتھا ون ڈے کنگسٹن میں کھیلا جا رہا ہے۔ 5 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز میں انگلینڈ کو ویسٹ انڈیز پر 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ ادھر دھرم شالہ میں انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 5 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ میں جیت کے لیے 191 رنز کا ہدف دیا ہے۔ انڈیا کی جانب سے ہردیک پانڈے اور امت مشرا نے 3-3 وکٹیں حاصل کی۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینٹی مرے نے شنگھائی ماسٹرز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ فائنل میں انہوں نے اسپین کے روبرٹو باٹیسٹا آگوٹ کو اسٹریٹ سیٹس میں 7-6 اور 6-1 سے شکست دی، اور تیسری مرتبہ شنگھائی ماسٹرز ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ ان کا رواں سال 6ٹا ٹائٹل ہے۔ ہانگ کانگ اوپن میں فتح کا تاج پہنا ڈنمارک کی کیرولائن ووزنیاکی نے۔ خواتین مقابلوں کے فائنل میں انہوں نے فرانس کی کرسٹینا ملاڈینوویچ کو 6-1، 6-7 اور 6-2 سے ہرایا، اور ٹینجن اوپن میں چین کی پنگ شوائے نے امریکہ کی ایلیسن رسکی کو ہرا کر ٹائٹل جیت لیا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ کلب ایورٹن کے مینیجر رونالڈ کومین کا کہنا ہے، مینچیسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گواردیولا کی ٹیم واقعی بہترین ہے، جبکہ دونوں ٹیمز کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا۔ آرسنل نے سوانسی کو 3-2 سے ہرایا اور سٹی کے بعد لیگ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم ایشیائی ہاکی چیمپئن شپ ٹرافی میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچ گئی ہے۔ جاپانیز موٹو گرانڈ پری ہونڈا ریسر مارک مارکیز نے جیت لی، یوں انہوں نے تیسری بار ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔
اور دبئی میں ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ میچ اس وقت جاری ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 357 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی دوسری اننگز جاری ہے۔ میچ کا تازہ احوال جاننے کے لیے پروگرام میں آگے چل کر دبئی آپ کو لیے چلیں گے، لیکن اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے فرحت جاوید سے۔
ترک حمایت یافتہ شامی باغیوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف اہم کامیابی حاصل کرنے اور دابق نامی قصبے کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر شام میں پچھلے ماہ جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر لندن میں مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ جان کیری نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی تجاویز پر بات چیت سے شام میں قیام امن ممکن ہو سکے گا۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری اور ان کے برطانوی ہم منصب بورس جانسن نے لندن میں ملاقات کے بعد کیا. ہانگ کانگ کے تھیم پارک میں دنیا کے معمر ترین پانڈا کی 38 برس کی عمر میں موت واقع ہو گئی ہے. جیا جیا نامی پانڈا کی انسانی لحاظ سے عمر تقریباً 100 سال تھی. ادھر امریکہ میں صدر کے عہدے کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے صدارتی مباحثے سے قبل ان کا اور ان کے حریف کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سامعین آج اتوار ہے تو اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم کا. سنیے بات سے بات.
رول ماڈل وہ لنگر ہے جو کسی بھی گروہ قوم یا ملک کو تھامے رکھتا ہے. زندگی میں ناکامیوں کو چیرتے ہوئے کامیابی کی روشنی تک رہنمائی کے لیے نئی پوت کو بلا تھکان قوت اور جذبہ بخشتا ہے. کیا آج پاکستان میں کوئی شخص ادارہ یا تنظیم رول ماڈل کی تعریف پہ پورا اترتا ہے؟ آپ کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو ذرا اپنی اور آس پاس والوں کی روز مرہ گفتگو پہ صرف 5 منٹ دھیان دے کے دیکھیں. 90% گفتگو ماضی کے محور پہ گھوم رہی ہے. ہمارے دادا اللہ بخشے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمارے باپ نے کبھی ضرورت سے زیادہ ایک پیسہ پاس نہیں رکھا. جناح صاحب جلد مر گئے ورنہ یہ حالت نہ ہوتی. ایوب فوجی تھا مگر ترقی کی بنیاد بھی اسی نے رکھی. بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے مگر عامر سے رحم نہیں مانگا. بے نظیر کو معلوم تھا کہ موت اس کے تعقب میں ہے پھر بھی پاکستان آئی. 65 کی جنگ میں پاک فوج کے جوان سینے پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. کیا پی آئی اے تھی. با کمال لوگ لاجواب پرواز سبحان اللہ. اور جب یہ پوچھا جائے کہ کوئی زندہ رول ماڈل بھی ہے تو عموماً اس طرح کے جوابات ملتے ہیں. اجی لعنت بھیجئے کتنے ارمانوں سے ملک بنایا تھا کیا حالت کر دی 70 سال میں کمینوں نے. نواز شریف تو یوں اداکاری کر رہا ہے جیسے پناما گیٹ ہوا ہی نہیں. اس بھولی صورت کے پیچھے ایک مہا بلی بیٹھا ہوا ہے جس کو سوائے ذلہ الہی کا اقبال بلند رہے کہ سوا کچھ سنائی نہیں دیتا. بھائی جتنی اونچی دکان اتنا پھیکا پکوان. اور عمران خان شروع میں کچھ امیدیں تھیں مگر اب تو لگتا ہے کہ اس کا ویژن بھی گینڈے جیسا ہے. ادھر ادھر دیکھے بغیر کھروں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے ناک کی سید میں بھاگ پڑنا. سامنے بھلے دیوار ہی کیوں نہ ہو. خان صاحب کو کوئی بھی شیدہ کان میں کہہ دے کہ آپ کے کان کتا لے گیا تو وہ کان چیک کیے بغیر پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. ویسے بہت اچھے آدمی ہیں. اور بلاول ارے صاحب کیا بتائیں یہ بچہ تو نانا اور اما کی سیاسی مجاوری کے ریڑے پہ بٹھال دیا گیا ہے. اس ریڑے کو باپ اور پھوپھی کھینچے پھر رہے ہیں. بھٹو کے نام پہ بابا جو دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا. کوئی نیا آئیڈیا نہیں نعرہ نہیں پروگرام نہیں بس بڑکیں لگوا لو اور وہ بھی کسی اور کی رٹائی ہوئی. اور فوج فوج اگرچہ اس ملک کی واحد منظم سیاسی جماعت ہے مگر رول ماڈل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کا نام ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹیوں جبری گمشدگیوں اور پتلی تماشے کی ڈوریاں ہلانے والوں سے جڑ جائے. سارا دھیان اگر پروفیشنلزم پر ہی ہو تو بہت اچھا رول ماڈل ہے. ہر کچھ سال بعد اس لیے بھی اچھی لگنے لگتی ہے کہ باقی ادارے تو بالکل ہی چوپٹ ہیں. ہاں عدلیہ بھی بہت اچھا رول ماڈل بن سکتی تھی. افتخار چودھری کو موقع بھی ملا لیکن انہوں نے بیشتر توانائی میڈیا کا دولہا بنا رہنے اور 2 کالمیوں 8 کالمیوں کے چکر میں ضائع کر دی. عام آدمی آج بھی انصاف کے لیے پہلے کی طرح جوتیاں چٹخا رہا ہے. تو پھر زندہ رول ماڈل کہاں تلاش کیا جائے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں؟ اگر نہیں تو بخراتی بند کیجئے اور خود مثالی بننے کی کوشش کیجئے. آپ کے ہوتے آپ کے بچوں کو کسی رول ماڈل کی جانب دیکھنے کی ضرورت پیش ہی کیوں آئے؟ رول ماڈلز آپ کے آس پڑوس میں ہی کہیں نہ کہیں موجود ہے. اسے نواز شریف راحیل شریف سپریم کورٹ یا تحریک انصاف میں مت ڈھونڈیے. اور یہ صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں یہ تلاش ہر طرف ہے. بھارت میں 56 انچ کا سینہ تو دستیاب ہے مگر رول ماڈل کہاں ہے؟ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاست میں کودنے کے سبب یہ سوال اور شدت سے زیر بحث ہے کہ رول ماڈل جائے بھاڑ میں. یہاں تو بنیادی شائستگی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ سب ادارے اور شخصیات دبنگ انداز میں دل آویز مسکان سجائے بار بار کی ڈسی جنتا کا دل جیتنے کے لیے خود کو بطور رول ماڈل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جنتا بھی اس کے سوا کیا سوچے، تھپڑ سے نہیں پیار سے ڈر لگتا ہے صاحب.
عمر وسط اللہ خان کا یہ کالم اگر آپ پڑھنا چاہیں یا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا چاہیں تو یہ تحریر آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کا خط ملا.
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. عارف وقار کا سلام پہنچے اور آج خط پڑھنے کے لیے ایک نئی آواز،
اور میں ہوں زوہا جواد. میرا بھی سلام قبول کیجیے. آج سب سے پہلے اپنے سامنے رانا طارق جاوید سے معذرت کہ جن کا طویل خط وقت کی کمی کے باعث پچھلی بار پورا نہ پڑھا جا سکا. خط کے آخری حصے میں انہوں نے دریافت کیا تھا کہ بش ہاؤس کہاں واقع ہے اور کیا بی بی سی کے حروف بش ہاؤس سے ماخوذ ہیں.
جی نہیں رانا صاحب، بی بی سی مخفف ہے برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا. بش ہاؤس کی عمارت مرکزی لندن میں واقع ہے جہاں برسا برس تک بی بی سی کی عالمی سروس کے دفاتر موجود رہے، لیکن یہ عمارت بی بی سی کی ملکیت نہیں تھی بلکہ لیز پہ حاصل کی گئی تھی. لیز کی مدت ختم ہونے پر بی بی سی کا دفاتر اب نئے براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں منتقل ہو چکے ہیں.
تو اب آتے ہیں آج کے پہلے خط کی طرف. تھری میر واسے عرفان حکمت شر لکھتے ہیں، آج کل ہر طرف شمسی توانائی کا چرچا ہے. ریڈیو پر اس کا اشتہار بھی چلتا ہے کہ شمسی پینل کی گارنٹی 25 برس کی ہے. آخر یہ شمسی توانائی کیا چیز ہے اور کیا دنیا اب بجلی کی جگہ یہ نئی توانائی استعمال کرنے لگے گی؟
پہلی بات تو یہ عرفان صاحب کہ شمسی توانائی کا تصور نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 700 قبل مسیح میں آتشی شیشے کے ذریعے خشک گھاس میں آگ لگائی جاتی تھی
جو گویا شمسی توانائی کی ایک ابتدائی شکل تھی.
جی ہاں، اور 1447 میں یعنی آج سے کوئی 550 سال پہلے لیونارڈو ڈاوینچی نے پیش گوئی کی تھی کہ مستقبل میں سورج سے تجارتی سطح پہ توانائی حاصل کی جائے گی.
لیونارڈو ڈاوینچی یعنی جنہوں نے معروف پورٹریٹ مونا لیزا تخلیق کی تھی؟
جی ہاں بالکل وہی، وہ مصور نہیں ایک مہندس بھی تھے. تو عرفان صاحب وہ پیش گوئی اب 21ویں صدی میں پوری ہو رہی ہے اور سورج کی توانائی سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں.
سعودی عرب جو معدنی ایندھن پیدا کرنے والا سرکردہ ملک ہے وہ بھی اس وقت شمسی توانائی کے منصوبوں پر $110 بلین خرچ کر رہا ہے.
حال ہی میں برازیل میں جو اولمپک کھیل منعقد ہوئے وہاں پہلی مرتبہ شمسی توانائی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا.
سورج ایک منٹ کے عرصے میں جو توانائی ہماری زمین پر پھینکتا ہے اس سے دنیا بھر میں توانائی کی ایک برس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں.
پھر یہ توانائی ہے بھی صاف ستھری، یعنی اس سے نہ تو دھواں اٹھتا ہے نہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. اسی لیے امریکہ، چین، روس، جاپان اور جرمنی جیسے ممالک توانائی کے اس نئے ذریعے پہ اتنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں.
امید ہے کہ عرفان حکمت صاحب پر اب واضح ہو گیا ہوگا کہ دنیا بھر میں شمسی توانائی کا چرچا کیوں ہے.
تو پھر بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف جو کہ آیا ہے ضلع لیہ سے.
جی ہاں، محلہ عید کا ضلع لیہ سے صفقت اللہ صاحب لکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے منعقد کرائے جانے والے ایک تقریری مقابلے میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، لیکن جب عرصہ دراز تک مجھے متعلقہ انعام نہ دیا گیا تو میں نے بی بی سی کو خط روانہ کیا، جس کے نشر ہوتے ہی حکومت پنجاب کی جانب سے 1.5 لاکھ روپے کا انعام کا چیک مل گیا.
صفقت اللہ صاحب، اس انعام کا کریڈٹ 100% آپ ہی کو جاتا ہے. اگر ہم آپ کا خط نشر نہ بھی کرتے تو حکومت پنجاب آپ کا انعام ہضم تو نہیں کر سکتی تھی. آخر 1.5 لاکھ میں حکومت کتنی امیر ہو جاتی. چنانچہ انعام تو دیر یا سویر آپ کو ملنا ہی تھا. بعض اوقات انتظامی مشکلات کے سبب کام تاخیر سے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہو تو جاتے ہیں.
صفقت اللہ صاحب نے اب اس نئے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حکومت پنجاب نے 2016 میں جو 35,000 ایجوکیٹرز بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے ان میں بیشتر نشستیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ آرٹس والوں کی کوئی سنوائی نہیں. وہ لکھتے ہیں، اگر آرٹس کے مضامین اتنے ہی غیر اہم ہیں تو پھر کالجوں سے عربی، فارسی، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا خاتمہ کر دیا جائے.
جی نہیں صبغت اللہ صاحب، یہ مضامین بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ سائنسی مضامین. اصل میں سائنس کی بنیادی تعلیم تو دنیا بھر میں لازمی ہے، اس کے بعد بڑی جماعتوں میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ سائنس میں تخصیص حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آرٹس میں.
اور جوں جوں انسانی علم کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے, آرٹس اور سائنس کی حدیں بھی ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی ہیں.
اور شاید آئندہ صدی کے لوگ اس بات پہ ہنسا کریں گے کہ ان کے بزرگوں نے علم کو کس طرح خانوں میں بانٹ رکھا تھا.
اچھا, یہ اگلا خط ہے ملتان سے. عامر رضا صاحب لکھتے ہیں, آج کل فوٹو شاپ کے ذریعے تصاویر کو تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے, اور یہ گمراہ کن تصاویر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف پھیلا کر لوگوں کو غلط معلومات فراہم کی جاتی ہیں.
جی ہاں بالکل, اس کا ایک مظاہرہ تو میں نے بھی پچھلے دنوں فیس بک پہ دیکھا, جہاں ایک سینکڑوں فٹ لمبا اجدہا دکھایا گیا تھا جس کے جسم کی موٹائی دو منزلہ مکان کے برابر تھی, اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی بونے نظر آتے تھے. اور یہی نہیں, ساتھ اضافی طور پہ یہ معلومات بھی دی گئی تھی کہ یہ اجدہا اب تک کتنے انسانوں اور جانوروں کو زندہ نکل گیا ہے.
عامر رضا لکھتے ہیں, اس طرح کی تصویری معلومات سے حقیقت اور افسانے کا فرق مٹ جاتا ہے, اور خاص طور پر بچوں اور طالب علموں کے لیے اس طرح کی گمراہ کن معلومات بہت نقصان دہ ہیں.
توجہ دلانے کا شکریہ عامر صاحب, آپ کے خطوط ہماری اس محفل کا انمول سرمایہ ہیں کیونکہ آپ اہم معاشرتی مسئلوں کی نشاندہی کرتے ہیں.
شاہ پور چاکر سے عبد الرزاق صاحب لکھتے ہیں, کئی ماہ کی غیر حاضری کے بعد آپ کی محفل میں حاضر ہوا ہوں. اصل میں گرمیوں کے آخر میں ہبس نے پوری طرح جکڑ رکھا تھا اور باقی کمی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی. ویسے تو یہ سارے ملک کا مسئلہ ہے, لیکن ہمارے علاقے میں اس کھیل کی ڈوریاں پوری طرح افسران بجلی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جب چاہتے ہیں ڈوری کھینچ کر آدھے گھنٹے کے لیے بجلی بحال کر دیتے ہیں, اور جب موڈ ہوتا ہے تو ڈوری کھینچ کر پانچ گھنٹے کے لیے بجلی غائب کر دیتے ہیں.
دیکھیے صاحب, آپ کی بجلی بند کر کے محکمے کے افسران کو کیا مل جائے گا؟ اس حقیقت کو مان لیجئے کہ ملک میں توانائی کی قلت ہے, اس لیے لوڈ شیڈنگ کا عذاب سارے ملک کو سہنا پڑ رہا ہے, کہیں کم کہیں زیادہ. لیکن کوئی علاقہ بھی لوڈ شیڈنگ سے کاملاً محفوظ نہیں ہے.
عبد الرزاق مزید لکھتے ہیں, بجلی کی آنکھ مچولی کا براہ راست اثر ریڈیو کی نشریات پر پڑتا ہے, اور گرمیوں کے موسم میں تو شارٹ ویو پر آپ کا پروگرام سننا ایک سزا سے کم نہیں, کیونکہ لہروں کا اتار چڑھاؤ رکتا ہی نہیں.
دیکھیں, ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں حضور کے لہروں کے اتار چڑھاؤ کا سبب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں, بلکہ سورج کے دھبوں کا وہ سلسلہ ہے جو ہر 11 برس کے بعد زور پکڑ لیتا ہے.
خط کے آخر میں عبد الرزاق لکھتے ہیں, آپ کی ویب سائٹ البتہ کبھی مایوس نہیں کرتی, اور نہ ہی اس کی عبارت اونچ نیچ کا شکار ہوتی ہے.
چلیے حضور, آپ کو کوئی مثبت پہلو تو نظر آیا آخر میں. All's well that ends well.
وفا محمد صادق رحیم یار خان سے لکھتے ہیں, بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 ماہ سے جو ظلم و ستم جاری ہے, اس پر آخر ضمیر عالم کب بیدار ہوگا؟ اٹوٹ انگ کا نعرہ اب اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ کان اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے.
اسی موضوع پر شہر باندی ضلع نواب شاہ سے بختیار مری لکھتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا جو بازار گرم ہے, اس پر اقوام متحدہ کا ادارہ خاموش تماشائی بنا کھڑا ہے. آج برطانیہ کو اس تاریخی سوال کا جواب دینا ہوگا کہ تقسیم ہند کے جس ایجنڈے کو نامکمل چھوڑ کر انگریز ہندوستان سے چلے گئے تھے, اسے کون مکمل کرے گا؟
سامعین, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, فرمائش کرنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں, یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں, تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
پاکستان کے ٹی وی ڈراموں میں اس وقت ایک بڑا نام عثمان خالد بٹ کا ہے, جنہوں نے مقبول ٹی وی ڈرامے دیار دل میں ولی نامی ہیرو کا کردار ادا کیا تھا. ان دنوں ان کا نیا ٹی وی سیریل سنم ہم ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے, لیکن عثمان خالد بٹ کہتے ہیں کہ اداکاری سے زیادہ ان کو اسکرپٹ رائٹنگ میں دلچسپی ہے, اور وہ اداکاری سے زیادہ لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے ان سے اس بارے میں بات کی.
سوچا تھا میں نے تجھے ہی کبھی تھا کہا,
وہ نام جو تم اپنے نام کے ساتھ جوڑو کس کا نام ہوگا؟
آپ بہت چیزوں میں مصروف رہتے ہیں, مگر لوگ آپ کو شاید آپ کی ایکٹنگ کی وجہ سے زیادہ جانتے ہیں. اس وقت آپ کا سیریل سنم, جس میں آپ ایک بار پھر مایا علی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, ہم ٹی وی پر چل رہا ہے. دیار دل میں آپ نے ایک بہت نمایاں رول ادا کیا, جس کے لیے آپ نے ہم اوارڈز کا بیسٹ ایکٹر اوارڈ جیتا. اس کے علاوہ آن اور زارا, اور ویسے آپ ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں تھیٹر.
یو گاٹ ملٹیپل اسکلز اینڈ ٹیلنٹس. یہ کبھی نہیں ہو جاتا کہ آپ بٹ جاتے ہیں تھوڑے سے.
فیل لائک میں اپنی بایوگرافی کھولنے لگا ہوں, بٹ سب سے پہلا جو میرا انٹرسٹ تھا بیسکلی وہ رائٹنگ تھا. بچپن میں میری امی اور میری بہن مجھے چھت پہ لے کے جایا کرتے تھے, زم سے تارے دیکھتے تھے, اور مجھے انکریج کیا جاتا تھا کہ میں معنی ڈھونڈوں. تو میں وہاں سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں پوئٹری لکھنا شروع کرتا تھا. آئی واز 8 ایئرز اولڈ آئی تھنک وین آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ. میرا آئی تھنک پہلا پیشن تھا, اور ابھی بھی پہلا پیشن ہے جی. Obviously.
اور لوگ تو شاید یہ نہیں کہیں گے کہ obviously, وہ تو یہی سپوز کریں گے کہ آپ ایکٹنگ جو ہے آپ کا مین
ایکٹنگ. بالکل. اور اس کے بعد جو میرا دوسرا پیشن انٹرسٹنگلی انف اگین ایک ایسی چیز جو کہ شاید لوگوں کو نہ پتا ہو, واز ڈانس. بیکاز ہمارے گھر میں
پتا ہے, آپ کے انٹرویو دیکھے ہم نے, کچھ آپ زیادہ مہندیوں پہ نظر آتے ہیں.
بالکل بالکل, مجھے تو مہندی مین کا لقب بھی دیا گیا ہے اسلام آباد میں. اس کا بہت زیادہ شوق ہوا. ایکٹنگ کیم مچ لیٹر, کیونکہ میں اسلام آباد میں بڑا ایک شیلٹرڈ سا بہت انٹروورٹ سا انسان رہا ہوں. مجھے ایز سچ پتا بھی نہیں تھا کس طرح کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. تو 2004 میں نے ایک پلے دیکھا.
یا تو آپ اس فیلڈ میں آ سکتے تھے یا آپ سیریل کلر بن سکتے تھے.
جی جی بالکل,
اس قسم کی کوئی ڈارک
ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. ہاں جی, ایکچولی میری رائٹنگ کے بارے میں لوگ بہت سارٹ آف ورڈ بھی ہوتے تھے. میں نے جانان سے پہلے سیاہ لکھی تھی, وچ واز اے ہارر فلم.
کیا آپ شیطان پہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ پہ یقین رکھتا ہے.
اور لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ یو نو آپ بہت ٹوسٹڈ قسم کی چیزیں لکھتے ہیں.
شکر ہے کہ کوئی لوگ ہیں جو ذرا اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں, نہیں تو ہم بالکل فارمولا میں ہی رہ جاتے ہیں.
ہاں جی, بیکاز میں جب ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں چھوٹی سی چیز سے انسپائر ہو جاتا ہوں, میرے دماغ میں ایک سین آنا شروع ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا میں اس سین سے کچھ بیس کر کے ایک سٹوری لکھنا شروع کر دوں.
میں تو آپ کا کام اس وقت سے جانتی ہوں جب آپ نے یوٹیوب کے لیے مزاحیہ ویڈیوز بنانا شروع کیے. میرا پہ کیا تھا, اس کے بعد آپ نے ہم سفر کی پیروڈی آپ نے کی تھی.
مجھ پہ یقین کریں, میں نے آپ کے امانت پہ خیانت بالکل نہیں کی ہے. آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟
میرا سکرپٹ پہ کوئی ڈائلاگ ہی نہیں لکھا ہوا.
ہم سفر کی پیروڈی کرتے کرتے آپ خود ان قسم کے ڈراموں میں کاسٹ ہونا شروع ہو گئے جو آپ پیروڈی کر رہے تھے.
مجھ پہ بہت یہ تنقید بھی کی جاتی ہے. میں نے لیکن صرف ایک رول رکھا تھا اپنا ڈراما انڈسٹری میں جوائن کرتے ہوئے, کہ میں کبھی بھی ایسا پلے نہیں کروں گا جس میں عورت کی ایجنسی نہ ہو, جس میں ایک عورت کا رول جو ہو وہ صرف یہ ہو کہ وہ اپنے نائٹ اینڈ شائننگ آرمر کا انتظار کر رہی ہے, یا ساس اور بہو کے مسلوں میں ہی پھنسی ہوئی ہے, انہیں الجھنوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے, اور اس کی اپنی کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے. جس طرح آن زارا میں آپ دیکھ لیں, ٹوٹل سارٹ آف میٹریارکل ہاؤس ہولڈ,
مگر آپ جو ہیں سب کے شہزادے آپ ہی ہیں نا. مطلب یہی ہوتا ہے ہماری پیٹریارکل سوسائٹی میں.
Obviously, one step at a time ہم لیتے ہیں ایک دم سے. The whole industry cannot do a complete 180. But میرے کہنے کا جو مطلب وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک لائٹ ہارٹیڈ رومانٹک کامیڈی میں یہ شو کیس کیا دیٹ اے ڈائیورسڈ وومن کین تھنک اباؤٹ گیٹنگ میرڈ اگین وداؤٹ تھنکنگ کہ اچھا او ہو لوگ کیا کہیں گے, سوسائٹی کیا کہے گی. کہ جی ہماری انڈسٹری جیسی ہے اور جس سوسائٹی میں ہم ہیں کہ ان کے کچھ تو پیرامیٹرز پہ آپ کو چلنا ہوگا. آئی مین جس طرح دیار دل میں بھی ایک بہت کانٹروورشل مومنٹ تھا جب ولی کا کیریکٹر فورس کرتا ہے فارا کو حویلی واپس آنے کے لیے, جو کہ پرسنلی میں بہت ڈس ایگری کرتا
تھا. اچھا آپ نے یہ خود ہی کہہ دیا, عورت ہوتے ہوئے مجھے ہیڈ ایشوز بتائے.
دی موسٹ آف دیز سیریلز آر ریٹن بائی ویمن, جیسے آپ نے کہا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے. لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹیلی ویژن دیکھ کے, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مارجنلائز کرنا ختم کر دیں, اسٹارٹ شو کیسنگ دی اسٹرینتھ آف آر ویمن. اب آپ دیکھیں ہم جس طرح ایک چینل ہے, اٹس رن بائی ویمن.
سلطانہ
صدیقی جی بالکل ان کی ہیں, جو دو پروڈکشن کمپنیز ہیں, دے رن بائی ویمن. اس طرح ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے.
مگر خواتین بھی ریٹنگز کے پیچھے بھاگ سکتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی خواتین کے ایشوز اٹھا سکتی ہیں.
بالکل,
حالانکہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے خواتین کے ایشو کافی اٹھائے ہیں, مگر ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے دی ٹیمنگ آف دی شرو,
سبجوگیشن
سبجوگیشن دکھائی جائے.
بٹ میں آپ کو انٹرسٹنگ فیسٹ اس کا بھی بتاؤں کہ سو مینی فیمیل ویورز, میں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا, مجھے میسج کرتی تھیں میں تو میرے پیج پر اور پیارے دل کے پیج پر کہ ولی کا کیریکٹر بہت بورنگ ہے بیفور دس انسیڈنٹ ہیپنڈ جب وہ اغوا کر کے لے کر جاتا ہے اسے. اور جب اس نے کیا تو میرے پیج پہ کوئی 150 سے زیادہ کامنٹس تھے کہ یہ پہلی مرتبہ اس مرد کا بچہ بنا ہے اور یہ خواتین بول رہی ہیں.
یہ سیریل تو آپ نے نہیں لکھا مگر جانان تو آپ نے لکھا, لو ٹرائنگل ہے. تو کیا کچھ آپ کے دماغ میں بات ہوتی ہے کہ میں اس طرح نہیں لکھوں گا؟
ہاں جی ڈیفینیٹلی. آف کورس دیکھیں کمپلیٹ اینڈ اٹر فریڈم نہیں ہوتی ایک رائٹر کے پاس. آپ کی اسکرپٹ کنسسٹنٹلی مولڈ ہو رہی ہوتی ہے, چینج ہو رہی ہوتی ہے, سینس کٹ رہے ہوتے ہیں, بجٹری کنسٹرینٹس ہو گئے. میں نے جب جانان کا فرسٹ ڈرافٹ لکھا تھا اٹ واز ناٹ ایون اے لو ٹرائنگل, اور پھر مجھے کہا گیا کہ بٹ نو وی وانٹ اٹ ٹو بی اے لو ٹرائنگل. آبویسلی میری سیکنڈ اسکرپٹ ہے, غلطیاں تو میں نے بھی کی ہوں گی.
آپ جس طرح سے ٹویٹ کرتے ہیں یا جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کا پروفائل ہے وہ عام ستاروں کی طرح نہیں ہوتا. حال ہی میں بھی جب آپ نے 14 اگست کی ایک ٹویٹ کی, آپ نے بات کی مائنورٹیز کے بارے میں, آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید اتنے آزاد نہیں ہیں پاکستان میں. تو اس قسم کی جب آپ بات سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں تو یہ ایک سٹار ہونے کے ناطے یہ ذرا کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے.
میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں I call it as I see it. مجھے نہیں لگتا کہ میرے میں کوئی بدلاؤ آئے گا کہ یو نو کہ میں جتنا بھی بڑا سٹار بن جاؤں یا جو بھی ہو.
I have news for you عثمان خالد بٹ, آپ بڑے سٹار بن گئے.
نہیں ابھی کہاں جی, ابھی تو بہت
اچھا.
ایکچولی جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تو بہت لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ تو رو کے ایجنٹ ہیں, which is hilarious.
جو ہماری ڈرامائی سیریلز کو انویڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا
ایگزیکٹلی. بہت بہت لمبے لمبے لوگوں نے پیسجز لکھے کہ ہاؤ ڈے یو سے دس.
آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے ڈراماز وغیرہ پہ امپیکٹ ہو یا آپ کی فیم پہ امپیکٹ ہو؟
دیکھیں جس سچ پہ میں یقین کرتا ہوں ہماری سوسائٹی میں جو مسئلے ہیں اور پرابلمز ہیں جن کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے, تو ان کے لیے ایک اسٹینڈ لینا, ان کے لیے کھڑا ہونا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یو نو میں ایک مین اسٹریم ہیپی گو لکی سپر اسٹار بنوں. آنےسٹی اور میری جو سچائی ہے وہ زیادہ ضروری ہے. بہت چھوٹی سی بات کی ہے میں نے, کون سا میں کوئی ریولوشن لے آیا. بہت افسوسناک بات ہے یہ کہ 2016 میں یہ سچویشن ہے کہ عورتوں کو ان کے بیسک حقوق نہیں مل رہے, مائنورٹیز کو ان کو ان کے بیسک حقوق نہیں مل رہے. آپ کی سوسائٹی میں ہیٹریڈ بچپن سے ہی آپ کو اسپون فیڈ کی جاتی ہے, ہیٹریڈ فار ادر کمیونٹیز, ہیٹریڈ فار ادر سیکٹس. ایک چھوٹی سی میں کوئی ایگزامپل دوں گا. ہماری کلاس میں کرسچن بچہ تھا اور مجھے بہت پیاس لگی تھی, میں کلاس 4 میں ہوں گا, کلاس 5 میں ہوں گا. میں نے اس کی بوتل سے پانی پی لیا اور میرے دوستوں نے مجھ سے بات نہیں کی 2-3 دن یہ کہہ کر کہ تم نے اس کا پانی کیسے پی لیا.
اور اس عمر میں اگر یہ خیالات ہیں بڑے ہو کے تو اس سے بدتر ہی ہوگا نا.
میری خود سوچ اس طرح بدلنا شروع ہو گئی تھی کہ اچھا واقعی مطلب یہ کوئی حرام بات تو نہیں ہے, بیکاز آبویسلی ڈبیٹ نہیں کر سکتے آپ, کانورسیشن نہیں کر سکتے آپ. ہم بہت چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک پاکستانی ایکٹریس سلیو لیس ایک ٹاپ کی اپنی تصویر لگا لے, ٹھیک ہے, کوئی مطلب کچھ بھی کوئی ولگیرٹی یا کچھ اس میں ابسینٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک ساڑی لگ سے پہنی ہوئی ہے, تو لوگ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے یور جو ڈراپس. اتنی شرمناک مطلب آگے سے باتیں کی جاتی ہیں اتنی اتلی, اور اتنی چھوٹی سی چیز پر اگر ہم اتنے انٹالرنٹ ہیں تو سوچیں بڑے ایشوز پر ہم کتنے ہوں گے. پالیٹکس, ریلیجن, ان کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے نا وداؤٹ فیئر آف گیٹنگ شاٹ. ہمیں تو کوئی بھی گولی مار سکتا ہے یہاں پر.
ایک وقت تھا جب اسلام آباد سے تو خیر انڈسٹری میں کوئی تھا ہی نہیں یا ٹیلی ویژن میں بھی کوئی تھا نہیں, اور اب جو ہے بہت سے یگ لوگ جو ہیں جیسے نتاشا ہمارا اجاز ہیں, آپ ہیں,
ہاف
آف دا کاسٹ علی رحمان ہے, اس کے علاوہ دا جسوال بردرز جو چاہ رہے ہیں کہ پوری انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیں اور کر بھی رہے ہیں. تو یہ کیا نئی اسلام آباد کی جو ٹیم نکلی ہے, یہ آپ لوگ کافی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں؟
ہاں جی, دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ان میں سے اراؤنڈ 70-80% آر تھیٹر ایکٹر. زاہد احمد کو لے لیں, علی رحمان کو لے لیں, مجھے لے لیں, حریم فاروق کو لے لیں, سب میں بیسکلی پیشن ہمیشہ سے تھا. اسلام آباد کو بہت انفیئرلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ایک ڈیڈ سٹی ہے. آئی تھنک آرٹس کا پیشن بہت زیادہ ہے اسلام آباد میں ابھی بھی. جس طرح فار ایگزامپل جانان میں ایک لڑکی ہے ہانیہ عامر کے نام سے, उनको कास्ट किया गया पलवशा के रोल में बिकॉज वो अपने डब स्मैशेस इंस्टाग्राम पे लगाती थी. ये बहुत फायदा हुआ है सोशल मीडिया का आई बिलीव इस्लामाबादी एक्टर्स इस्लामाबादी परफॉर्मर्स को लाइमलाइट में लाने के लिए.
और वैसे भी आप अपनी मेहंदियों पे जाते हैं तो बहुत आपको वहाँ लोग नजर आ रहे हैं.
ये तो थोड़ा आप मुझे स्टॉकर का वो दे रही है.
हाँ, तो आपकी अगली फिल्म में फिर ये रोल होगा ना आपका.
हाँ, दैट वुड बी एक्सीलेंट एक्चुअली. आई'd लव टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर.
आप कोई फिल्म कर रहे हैं मेरा ख्याल?
बालू माही अभी हमने अराउंड कोई 75% शूट कर लिया. मेरा कमर्शियल सिनेमा में फर्स्ट मेरा डेब्यू है. मेरे ऑपोजिट एनी जाफरी रहमान है. डायरेक्टर इसके हाइसम हुसैन है जिन्होंने ऑन जारा डायरेक्ट किया था. बहुत बड़े बड़े प्लेज डायरेक्ट किए हैं. एक नई सिंड्रेला, दुर्रे शहवार, दास्तान, ऑब्वियसली विद फवाद.
तो एक बहुत कब हो रही है रिलीज ये?
इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर. कैरेक्टर उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत डिफरेंट है मेरी अपनी जनरल पर्सनालिटी से. मैं एक नर्वस एनर्जी के साथ हमेशा काम करता हूँ और वो कैरेक्टर में बहुत ठहरा हुआ है. इट्स अ क्रेजी एनकाउंटर बिटवीन दीज टू पीपल. एक रात में होता है पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी टिल इंटरमिशन. तो आई थिंक बहुत ही एक काइंड ऑफ क्रेजी मैडकैप उनकी सिचुएशनल कॉमेडी आई वुड से.
साल के पहले तीन महीनों में हमें पता चलेगा अगले साल के उस्मान खालिद भट्ट में वो हीरोगिरी जो है वो टीवी से बड़े स्क्रीन पे जब ट्रांसलेट होती है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है.
खुदाई है दिल में तू समाई है खुदा तुझसे क्या मैं.
अदाकार उस्मान खालिद भट्ट बात कर रहे थे फीफी हारून से. और अब क्रिकेट. दुबई में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच के ताज़ा अहवाल जानने के लिए आपको लिए चलेंगे दुबई थोड़ी देर में. लेकिन पहले कुछ बात करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली पिंक बॉल यानी गुलाबी गेंद की. ये के मैच में गुलाबी गेंद ने अपना क्या असर दिखाया है और ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए ये किस तरह का तजर्बा रहा है. हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर ने फास्ट बॉलर वहाब रियाज से पूछा कि गुलाबी गेंद से उनकी बॉलिंग में कोई ख़ास मुश्किल आई है क्या, हुई है?
काफी डिफरेंट है और स्पेशली अंडर लाइट्स जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही है. उसकी वजह ये है कि शुरू का जो सेशन है जो पहले दो सेशन है वो तो अच्छे है लेकिन जब थर्ड सेशन होता है तो उस वक्त बहुत ज्यादा ड्यू आ जाती है और बॉल गीला हो जाता है और उसकी सीम फूल जाती है और दोनों साइड से बॉल भी फूल जाता है. और उसकी वजह से फिर जब आप नेक्स्ट डे आते हैं जिस तरह हमने रात को बॉलिंग की थी और सुबह आए थे तो बॉल जो था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया हुआ था. ऑफ द विकेट कुछ नहीं हो रहा था, ना बॉल स्किड हो रहा था. तो प्रॉब्लम जरूर हो रही है हम लोगों को क्योंकि उसके बाद ना कन्वेंशनल स्विंग और ना रिवर्स स्विंग. तो काफी प्रॉब्लम हो रही है.
ये थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वहाब रियाज. और अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दुबई में खेले जाने वाले टेस्ट मैच का ताज़ा अहवाल जानते हैं. दुबई चलते हैं जहां हमारे नामा निगार अब्दुल रशीद शकूर मौजूद हैं. शकूर बताइए क्या पोजीशन है मैच की?
इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जारी है. पाकिस्तान का स्कोर 118 रन है और उसके 60 विकेटें गिर गई हैं. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो 340 रन की भी हो गई है. तो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त मैच की. पाकिस्तान ने 357 रन पर आज वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया था, ऑल ऑन पर मजबूर कर दिया था. लेकिन कप्तान मिसबाह उलक ने हसब मामूल अपनी आदत के मुताबिक वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन नहीं कराया और दूसरी मरतबा बैटिंग को तरजीह दी. तो तेज खेलने की कोशिश में पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई हैं लेकिन पाकिस्तान की जो बर्तरी है वो 340 रन की हो गई है.
अच्छा शकूर, ये बताएं कि आज के खेल में कौन से खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी थी वो काबिले जिक्र है?
आज का जो खेल है वो स्पिनर्स के नाम रहेगा. पहले पाकिस्तान के यासिर शाह ने 5 विकेटें हासिल की 121 रन देकर और उन्होंने अपने 17वें टेस्ट मैच में 100 विकेटें भी मुकम्मल की, एक अहम संगे मील उबूर किया. और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो बैटिंग की जो हालत है इस वक्त जो 7 विकेटें गिरी हैं उसका जो सहरा जाएगा वो देवेंद्र बिशू के सर जाएगा, वेस्ट इंडीज के लेग स्पिनर. उन्होंने 6 विकेट खिलाड़ियों को आउट किया है 46 रन देकर. तो आज के खेल में ये दोनों स्पिनर्स जो हैं वो छाए रहे हैं.
तो पाकिस्तान की धड़ाधड़ विकेटें गिर रही हैं. ये बताएं कि जो गुलाबी गेंद की बात हुई है इससे क्या स्पिनर्स को मदद मिली है?
देखें ये अब विकेट जो दुबई की है ये हमेशा से स्पिन विकेट रही है, स्पिनर को मदद करती है. और आज खेल का चौथा दिन है तो इसीलिए जो है अब स्पिनर्स जो हैं वो अब इससे फायदा उठा रहे हैं. पहले यासिर शाह ने आउट किए और फिर बिशू ने विकेट लिए. तो जो कल का जो खेल है अब वो सारा खेल जो है अब यासिर शाह पे आ गया है कि तमाम तर नजरें और तमाम तर जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं वो यासिर शाह पे होंगी कि जिस तरह विकेट अब ब्रेक हो रहा है, टर्न हो रही है गेंद, तो वो इसका फायदा उठाते हुए वेस्ट इंडीज को आउट करें और पाकिस्तान को इस सीरीज में कामयाबी 1-0 से दिलाएं.
چلیں کل آخری میچ کا آخری دن ہے. دبئی سے عبد الرشید شکور تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ سیرمین اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسلام آباد میں عامر صدیق اور لندن میں تھے کرس کسارس. سیرمین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں سنیے خبروں کی سرخیاں فرحت جاوید سے.
ترک حمایتی یافتہ شامی باغیوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف اہم کامیابی حاصل کرنے اور دابق نامی قصبے کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کیا ہے. ادھر شام میں ہی جنگ بندی اور قیام امن کے لیے ایک بار پھر لندن میں مذاکرات جاری ہیں. امریکہ کے سیکرٹری خارجہ جان کیری نے امید ظاہر کی ہے کہ نئی تجاویز پر بات چیت آگے بڑھے گی. امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ امریکی سیکرٹری خارجہ اور ان کے برطانوی ہم منصب نے لندن میں ملاقات کے بعد کیا. کویتی حکومت اور نے پارلیمنٹ کے درمیان تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات کے بعد کویت کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے. امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے صدارتی مباحثے سے قبل ان کا اور ان کی حریف ہلری کلنٹن کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے. ادھر افغانستان کے شمالی صوبے فاریاب میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں 6 سیکیورٹی اہلکار اور 35 جنگجو ہلاک.